اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام کی عظیم ترین خاتون جناب خدیجہ، جو حالات زندگی ان کے ہیں اس کے اعتبار سے اگر اندازہ کرے کبھی اور غور و فکر کرے تو عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ کیا عظیم مرتبے کی یہ خاتون تھی. اس لیے کہ بعد میں جو قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنا سب کچھ پیغمبر کی خدمت میں پیش کر کے ہر چیز کی قربانی دے دے. اگر ان کی ابتدائی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو عربوں کے یہاں عورتوں میں کم از کم اتنی آزادی تھی، عربوں کے یہاں عورتوں کے حوالے سے مغرب والوں کے مقابلے میں ماحول بہتر تھا. عورتوں کو انہوں نے بہت اچھی آزادی دی ہوئی تھی. مغرب میں اس زمانے میں بڑی سخت قسم کی پابندیاں تھیں، تو جو آزادی عورتوں کو دی ہوئی تھی اس آزادی کا کتنا اچھا طریقہ انہوں نے استعمال کیا اور کتنے اچھی طریقے سے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کیا کہ پورا بزنس امپائر انہوں نے کھڑا کر دیا. اور جناب خدیجہ کے بزنس امپائر کے حوالے سے اتنا لوگوں کے ذہنوں میں رش تھا اور اتنا لگاؤ تھا کہ بڑے بڑے لوگ جناب خدیجہ سے کام کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ مل کے بزنس پارٹنر بننا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ مل کے بزنس کرنا چاہتے تھے. اتنا شاندار انہوں نے اپنا بزنس پھیلایا ہوا تھا کہ بڑے بڑے دانشمند مرد حضرات وہ کام نہیں کر سکے تھے جو ایک عورت کر گئی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی دانشمندی، ان کا شعور، ان کی فکر کتنی بلند تھی کہ بڑے بڑے مرد اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے جس منزل تک یہ پہنچ گئی تھی. اچھا، اب یہ سارا انہوں نے بزنس ایکسپینڈ کیا تھا، اس میں مکہ میں ایک شخص ایسا آ جاتا ہے کہ جس کا نام صادق و امین مشہور ہو جاتا ہے. ابھی پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی تقریباً 20-25 سال کے درمیان کی عمر ہے ان کی، مگر اس 20-25 سال کے درمیان کی عمر میں ہی ان کی صداقت اتنی چرچا حاصل کر گئی اور اتنی مشہور ہو گئی کہ جہاں کہیں بھی ان کے بارے میں بات ہوتی تھی یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ بھائی بڑی صداقت رکھنے والا شخص ہے، بڑا ہی دیانتدار اور امین شخص ہے. اچھا، بزنس مین افراد کو ایسے افراد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ جن پر یہ بھروسہ کر سکیں اور اپنا سرمایہ ان کے سپرد کر سکیں. بزنس مین افراد کے لیے یہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اطمینان ہو جائے کہ اگر میں ان کے سپرد اپنا انویسٹمنٹ کروں تو یہ میرا انویسٹمنٹ ضرور مجھے واپس لوٹائیں گے، اگر پروفٹ نہ لوٹائیں تو کم از کم انویسٹمنٹ میرا ضرور واپس لوٹائیں گے. تو جناب خدیجہ تک بھی یہ پیغام پہنچا تھا کہ یہ شخص ہے جو صادق و امین ہے، ان کی صداقت کے چرچے ساری دنیا میں. تو اب ایسی صورت میں ان کی خواہش تو تھی کہ جو بزنس کے لیے دوسرے گروپس کو بھیجا جاتا تھا جناب خدیجہ کی، یعنی یہ بھی کوئی ایسا قافلہ لے کر جائیں اور یہ بھی کوئی بزنس کا بینیفٹ حاصل کریں اور بینیفٹ مجھے بھی دیں. لیکن اب یہاں دو طرح کی روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے خود ان کو پیشکش کی، یعنی جناب ابو طالب کے ذریعے سے پیشکش ہوئی. اور دوسری روایت یہ کہ نہیں، جناب ابو طالب نے ایک پیغام بھجوایا جناب خدیجہ کے پاس کہ بھائی میرا بھتیجا بھی ہے، اگر تم اسے چاہو تو اس کے ساتھ بھی کام کر سکتے. خلاصہ کچھ بھی ہوا، ڈیل طے ہو گئی کہ پیغمبر کو یہ ایک جاب دیں گی، ایک کام دیں گی ایسا کہ جس میں تجارتی قافلہ لے کر جانا ہوگا. اب عجیب بات یہ ہے کہ اتنی شعور رکھنے والی اور اتنی سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی کہ عام طور پر جن لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیل ہوتی تھی وہ جتنا کام کرتے تھے اتنا معاوضہ اس کو دیا جاتا تھا، لیکن جب پیغمبر کے ساتھ ڈیل ہوئی تو پیغمبر کو پہلے ہی سے جناب خدیجہ نے کہہ دیا تھا کہ میں جتنا دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی، ڈبل پروفٹ میں آپ کو دوں گی. پیغمبر نے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اب ایسی صورت میں جب یہ ڈیل طے ہو گئی، قافلہ گیا اور پیغمبر بھی جو تجارتی قافلہ لے کے گئے اس میں بہت زبردست قسم کا پروفٹ ہوا. وہ جب قافلہ لے کر آئے اور جو جناب خدیجہ کا غلام تھا اس نے قافلے کے سارے حالات بھی، سفر کے سارے حالات بھی بتائے، تو اس میں اور شوق بڑھ گیا جناب خدیجہ کا کہ اس شخص میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اور کچھ باتیں ایسی بھی پتہ چلیں کہ جس سے اندازہ ہونے لگا کہ یہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں اور مستقبل میں اپنی رسالت کا اعلان کرنے والے ہیں. چنانچہ شوق اور ولولہ بڑھتا چلا گیا. اچھا، جو بزنس کی بات تھی، اس بزنس کی بات میں جو پیغمبر کے ساتھ طے ہوا تھا، جتنا طے ہوا تھا یعنی ڈبل دینے کا طے ہوا، تو جناب خدیجہ نے ڈبل دیا. اس کے اوپر بھی پیغمبر اسلام کو جناب خدیجہ نے اور پروفٹ کا کچھ حصہ دیا. ہاں روایتوں میں کچھ اس طرح سے ہے کہ پیغمبر نے وہ حصہ لیا نہیں, جتنی ڈیل ہوئی تھی فقط اتنا پیسہ لیا, باقی جناب خدیجہ کو واپس کر دیا کہ نہیں یہ میرا حق نہیں ہے, یہ میں نہیں لینا چاہتا. لیکن یہ سارے واقعات نے, ان سارے معاملات نے جناب خدیجہ کو اتنا متاثر کیا کہ جس کے بعد بحیثیت عورت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شادی کا پیغام بھیجوایا. یہ کون خاتون ہیں کہ جن کو شادی کا پیغام بڑے بڑے شہزادے بھیجوا چکے ہیں, بادشاہ قسم کے لوگ بھیجوا چکے ہیں, قبیلے کے بڑے بڑے سردار پیغام بھیجوا چکے ہیں, اور ان کی صلاحیت و سوجھ بوجھ اور ان کے کاروبار کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے افراد کی یہ خواہش ہے کہ ان کی شادی مجھ سے ہو جائے, لیکن کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہاں پیغمبر کی طرف معاملہ کیا ہے, بالکل الٹا معاملہ ہے کہ پیغمبر کو یہ شادی کا پیغام بھیجوا رہی ہیں. ہاں اب یہ دو طریقے ہیں کہ شادی کا پیغام کس طرح سے بھیجوایا, ایک یہ کہ اپنے چچا کے بیٹے سے کہا, پھر چچا کے بیٹے نے ایک وہ جناب خدیجہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے کہا جن کا نام جناب نفیسہ ہے, اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں خود جناب خدیجہ نے نفیسہ سے بلا کے کہا کہ ان سے جا کر کہیے کہ شادی کے بارے میں کیا رائے. تو اب یہ اس طرح کی پلاننگ یہ بتاتی ہے ساری چیزیں کہ کتنی دانشمندی اور شعور کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. خیر یہ خاتون آئی پیغمبر کے پاس اور کہا کہ آپ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں اور اب تک آپ نے شادی نہیں کی, شادی کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے عام طور پر چونکہ ایک ساتھ رہنے والے, ایک برادری میں, ایک قبیلے میں رہنے والے بات چیت کرنے میں ایک دوسرے سے جھجھک محسوس نہیں کرتے ہیں, تو پیغمبر نے کہا کہ تم میرے حالات جانتے ہو کہ ان حالات کی وجہ سے میں شادی نہیں کرنی. تو اس نے کہا کہ اگر یہ حالات یا یہ جو مالی معاملات ہیں اگر یہ پرابلم نہ ہو تو آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو خاتون ہیں وہ حسین ہیں, جمیل ہیں, باکردار ہیں, سب کچھ ہیں. تو پھر پیغمبر نے پوچھا کون, تو اس نے نام دیا کہ خدیجہ. تو پیغمبر نے کہا کہ میرے راضی ہو جائیں گے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے, لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, وہ تو ایک سرمایہ دار خاتون ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. چنانچہ بھیجا تو جناب خدیجہ ہی نہیں تھا, جب پیغمبر سے بات ہوئی تو پیغام لے جا کر پھر دوبارہ جناب خدیجہ کو بتا دیا اور معاملات طے ہو گئے اور شادی ہو گئی. یہ ساری زندگی جو جناب خدیجہ کی ہے یہ پورا ایک چیپٹر ہے, لیکن اس کے بعد شادی کے بعد جو چیپٹر ہے وہ بالکل مختلف چیپٹر ہے. وہ چیپٹر کیا ہے, اس میں اب پیغمبر کے ساتھ ساری زندگی یہ گزار رہی ہیں اور جیسا پیغمبر کہتے جا رہے ہیں ویسی زندگی اپنی بناتی جا رہی ہیں. یعنی پہلے جو انہوں نے زندگی بنائی تھی وہ کیا تھی, ایک سرمایہ دارانہ زندگی تھی اور جس میں انہوں نے بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر دیا تھا, لیکن اب جو زندگی بنا رہی ہیں وہ کون سی ہے, وہ پیغمبر کے تربیت کے سائے میں زندگی بسر بن رہی ہے. اب یہ جو زندگی بن رہی تھی اس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو اور جناب خدیجہ کو چار بچے عنایت فرمائے تھے, چار. اس میں تین بیٹے تھے جناب قاسم, جن کی وجہ سے ابو القاسم پیغمبر کا لقب ہے, اور اس کے بعد جناب طاہر اور جناب طیب, یہ تین بیٹے پیدا ہوئے تھے. مگر اتفاق ایسا ہوا کہ تین بیٹے پیدا ہوئے مگر تینوں کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد جا کے بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب یہ تین بیٹے پیدا ہونے کے بعد ان تینوں بیٹوں کا انتقال ہو جانا, یہ آج اگر ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھیں تو آج کی ہماری عورت بھی برداشت نہیں کرتی ہے. جائے کہ اس زمانے کا ماحول, کس زمانے کی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں, جو بت پرستی کا زمانہ ہے, اور بت پرستی میں وہم پرستی بہت زیادہ تھی. تو کہیں آپ کو تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا مر گیا, دوسرا بیٹا پیدا ہوا مر گیا, پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا مر گیا. کہیں آپ کو تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جناب خدیجہ نے اپنے زمانے کے کسی بت کے آگے جا کے کوئی منت مانی ہو, کوئی چڑھاوا چڑھایا ہو, یا کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ہمیں ہمارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بچ جائے. جبکہ آج کی مسلمان عورت, مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی بات, علی اولاد علی کے ماننے والی عورت, اگر ان کے یہاں ایک مرتبہ دو مرتبہ اگر ایسا واقعہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ رہ ہی نہیں سکتی سنیاسی بابا کے بغیر. ضرور کسی نہ کسی سنیاسی بابا یا جادو ٹونے والے کے پاس جائیں گی اور اس کا علاج کرائیں گی کہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں بچہ تو پیدا ہوتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا ہے. یہ آج کی جو جدید زمانے کی خاتون ہے اس کا ایک سوچنے کا معیار دیکھیے اور جناب خدیجہ کے سوچنے کا معیار دیکھیے کتنا مختلف ہے. وجہ یہ ہے کہ پیغمبر پر کامل بھروسہ رکھتی تھی اور کامل بھروسہ رکھنے کی وجہ سے جو پیغمبر کی تعلیمات تھیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہ آسان بات نہیں ہے, بہت مشکل بات ہے. یعنی پیغمبر کے یہاں بھی ایسے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور زندہ نہیں رہتے ہیں, مگر اس کے باوجود جو ڈائریکشن بتا دیا گیا اس ڈائریکشن کو نہیں چھوڑا جاتا. حضرات گرامی, ہمارے یہاں یہ ساری جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک معیار ہے رسول کی زوجہ کو پرکھنے کا, کہ رسول کی زوجہ کا معیار کیا ہے. ایک معیار بتایا گیا ہے. کیا معیار خوش اخلاقی ہے؟ کیا معیار زیادہ عبادتیں ہیں؟ کیا معیار لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہے؟ اگر یہ سارے معیار بھی بیان کر دیے جائیں تو طے نہیں کر پائے گا, خوش اخلاقی سے کوئی طے نہیں کر پائے گا کہ یہ زیادہ خوش اخلاق ہیں, وہ زیادہ خوش اخلاق, یہ زیادہ عبادت گزار ہیں یا دوسری عبادت گزار. مگر ایک بالکل کھلا ہوا معیار ہمارے یہاں اہل بیت نے بیان کیا ہے. وہ کھلا ہوا معیار کیا ہے کہ معصوم ہستیاں جب کوئی ان کو مناسب بیوی مل جاتی ہے تو دوسری شادی نہیں کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا معیار ہے ہمارے یہاں کسی زوجہ کے بلند مرتبہ ہونے کا, بلند مقام ہونے کا. اور یہ بات پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں ثابت کی, اور اس کے بعد امیر المومنین نے بھی اپنی زندگی میں بالکل یہی چیز ثابت کی ہے. مگر یاد رکھیے کہ یہ بات میں معصوم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, غیر معصوم کی بات نہیں ہے. اور ان کے پرکھنے کا ایک عجیب معیار ہوتا ہے, ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. تو جناب خدیجہ کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے باوجود اس کے کہ معصوم نہیں ہے, معصومہ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اتنا بلند مقام ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ان کی شادی تقریباً 25 برس رہی ہے, مگر 25 برس میں کوئی شادی اللہ کے رسول نے دوسری نہیں کی ہے. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کئی شادیاں پیغمبر نے کی ہیں, جس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان ازواج کا مقام اور جناب خدیجہ کے مقام میں کتنا بڑا فرق ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.